جب یہ صورت اختیار ہو گئی، یہ جب ہمارے حالات ہو گئے کہ مسجد تو اللہ کی ہے مگر کہا نہیں نہیں جی یہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بریلویوں کی ہے، نہیں نہیں اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، یہ جناب شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے۔ عزیزان گرامین، جب مسجدیں الگ الگ بننے لگیں تو شیطان کو بہترین موقع ملا کہ اب اختلافات ایسے ڈالوں گا کہ قیامت تک ختم نہ ہوں۔ کیوں؟ مثلا بھائی بریلویوں کی مسجد ہے، کسی نے پتھر پھینک دیا اور کہہ دیا بھائی یہ شیعوں نے پھینکا ہے۔ شیعوں کی مسجد ہے، کسی نے پتھر پھینک دیا کہا یہ بریلویوں نے پھینکا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے شیطان کے لیے کام بہت آسان ہو گیا۔ اگر سارے مسلمان ایک مسجد میں نماز پڑھتے تو نہ کوئی مسجد جلتی اور نہ کوئی مسجد میں مسلمان مارا جاتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر آج بھی کوئی مجاہد آگے بڑھے اور یہ پیغام ہر ایک جگہ پر پہنچائے کہ بھائی اگر اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو مسجد ایک ہو، شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، سنی شیعہ کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سارے اختلافات ہیں جو شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو۔ مسلمان اگر متحد ہوئے، مسلمان مضبوط ہوئے تو اسلام مضبوط ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب یہ چیز کوئی ناممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ میڈیا والے، آپ، ہم سب مل کر کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک دن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دنیا میں، پاکستان، ہندوستان، عراق ہو، ایران ہو، ترکی ہو، ایک مسجد ہو تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور دوسری جو بڑی جڑ ہے نا، وہ کاروباری مولوی ہیں۔ جب تک کاروباری مولویوں سے ہم آزاد نہیں ہوں گے تب تک فرقہ پرستی کی لعنت، قوم پرستی کی لعنت ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کاروباری مولوی کیا ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تاکہ شہرت انہیں ملے، ان کے پیسے زیادہ ہوں، اور ان کے اندر ذرہ برابر خوف خدا نہیں ہے۔ اگر آپ جتنے بھی یہ تعصب پھیلانے والے شیعہ مولویوں، سنی مولوی ہوں، ان کی تقاریر کو غور سے سنیں تو وہ کتنی بڑی خیانت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ آیتوں کے ترجمے غلط کرتے ہیں۔ یعنی ذرہ برابر ان کسی کے دل میں ایمان ہو تو کیا قرآن کا قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بدل سکتا ہے۔ یعنی ثابت یہ ہے کہ یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے جو مولوی، ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں، یہ صرف وہوا چاہتے ہیں، یہ صرف مجمع بڑھانا چاہتے ہیں، آیتوں کا ترجمہ غلط، اور دوسرے فرقے کو، اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے جو ریفرنسز، حوالے دیے جاتے ہیں وہ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے غلط ہوتے ہیں کہ اگر وہ پورا ریفرنس اسی مجمع کو مل جائے تو اسی مولوی کو پتھر مارنے لگیں کہ یہ تو ہمارے ہی خلاف ہے۔ صلوات پر محمد و آل یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے مولوی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، غلط حوالے دیتے ہیں، غلط تفسیر بتائے بیان کرتے ہیں، کبھی اخلاقی بات نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اتحاد ہو جائے، محبت ہو جائے، اخلاق کا درس ہو جائے۔ نماز کی بات یہ کبھی نہیں کرتے، روزے کی بات یہ نہیں کرتے، پردے کی بات کبھی نہیں کرتے۔ جتنی شرافت کی باتیں ہیں وہ تو ساری ایک ہے نا بھائی، اخلاقی باتیں جو ہیں، کیا شیعہ سنی میں کوئی اختلاف ہے؟ شیعہ بھی کہتا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، سنی بھی کہتا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، شیعہ بھی کہتا شراب پینا حرام ہے، سنی بھی کہتا شراب پینا حرام، مگر یہ مولوی کبھی وہ باتیں نہیں بتلاتے جو قوم کی بہتری کے لیے ہوتے، یہ وہ باتیں کرتے جس سے نفرت ہو۔ عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارا عقیدہ جو بھی ہے، ہم آزاد ہیں، کسی اور کا جو عقیدہ آزاد ہے، لیکن یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا شروع کریں؟ کبھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین۔ آپ اگر کسی کو کہیں گے بھائی تم کافر ہو تو کیا وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو کہے گا۔ دعوت فکر دیں، تحقیق کریں۔ مثلا کل آپ نے سنا کہ بھائی ہمارا عقیدہ ہے، شیعہ سنی اکثر، بریلوی شیعہ، بریلوی جتنے بھی ہیں، شیعہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، اکثریت کا عقیدہ ہے کہ ہم دعاؤں میں واسطے کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں، اور قرآن کی آیت بھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ لیکن اب کچھ لوگ ہیں ایسے فرقے، وہ وسیلے کو نہیں مانتے، تو کیا ہم انہیں برا بھلا کہیں؟ نہیں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ انہیں بھی چاہیے کہ اپنا عقیدہ بیان کریں مگر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے. مثلا ہم نے اپنی دلائل کل آپ کو بہت ساری سنائی, ایک آیت مثلا یہی جو ہے سورہ بقرہ کی 37 آیت, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, اللہ نے حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھلائے کہ اگر توبہ آدم چاہتے ہو کہ میں اللہ تیری قبول کروں تو یہ کلمات ہیں. اور یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں بھی, اہل تشیع کی کتاب در منصور ہے, تفسیر در منصور ہے, کنز المال اور بہت ساری کتاب, کیا وہ کلمات ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا وہ کلمات ہیں محمد علی فاطمہ حسن, صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پنجتن پاک کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں اگر وہ وسیلے کا قائل نہیں. مثلا ہم مسلمان جتنے بھی اکثریت کا شیعہ سنی کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہیں زندہ, لیکن کچھ ایسے بھی فرقے وہ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں ہے, نعوذ باللہ رسول خدا کا انتقال ہو گیا تو آپ یا رسول کیوں کہتے ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں, یا تو زندہ کے لیے آتا. اب اسی مسئلے پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ یا رسول کیوں کہتے ہیں, اسی پہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیے, جب قرآن موجود ہے تو جھگڑے کی بات ہی نہیں. یا تو یہ ہو کہ ہر فرقے کے لیے الگ کوئی کتاب ہو. سارے جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں نا, سب کا ایمان ہے قرآن پر, قرآن کی ایک ایک سورہ پر ایمان ہے, قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان ہے, قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان ہے, اور اختلاف کوئی نہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو بھائی اپنی تحقیق جاری رکھیں, دعوت فکر دیں, تحقیق کریں, کیوں کسی کو آپ برا بھلا کہتے ہیں. ایک کہتا ہے بھی رسول خدا کو یا رسول نہ کہیں کیونکہ نعوذ باللہ وہ زندہ نہیں. اب ہم جتنے شیعہ ہیں, بریلوی, اہل سنت کی اکثریت, ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا زندہ ہے. بھئی ہمارے پاس کیا دلیل, ہم اپنے دلائل پیش کریں. جو رسول خدا کو زندہ نہیں سمجھتے انہیں بھی حق ہے کہ وہ اپنے دلائل پیش کریں تاکہ ایک تحقیقی اور علمی ماحول بن جائے اور تعصب کی لعنت ختم ہو جائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب میں آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کر رہا ہوں. سورہ مبارک ہے بقرہ 154 آیت, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیں, کون؟ وہ اصحاب پیغمبر جنہوں نے اپنی جانوں کو رسول خدا پر فدا کر دیا, جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے, جو جنگ احد میں شہید ہو گئے, وہ نبی کے پیارے صحابی. خدا یہ فرما رہے خبردار ان نبی کے پیارے صحابیوں کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ فرمائی. قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے بھئی نبی کا مقام تو بہت بلند ہے مگر جو نبی کے غلام ہے اور نبی کے قدموں پر جنہوں نے جان کو فدا کیا ہے انہیں بھی مردہ نہ کہو. ہاں جی, جب نبی کے غلام کا یہ مقام ہے کہ وہ زندہ ہے تو کیا نعوذ باللہ رسول خدا زندہ نہیں ہوں گے؟ اب دوسری آیت سنیں, سورہ آل عمران, تیسری سورہ ہے قرآن مجید کی, آیت کا نمبر 169 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار یہ سوچو بھی مت, یہ گمان بھی مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں. پہلے کا نہ کہو, کہا یہ سوچو بھی نہیں. یہ گناہ ہے سوچنا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے وہ مردہ ہیں. نہیں, وہ زندہ ہیں. اور کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون, اللہ کے ہاں سے انہیں رزق بھی مل رہا ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. اب تیسری دلیل سنیں, سورہ احزاب, سورہ کا نمبر 33 ہے, آیت کا نمبر 45, یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا وَنَزِيرًا. اے میرے نبی خدا فرما رہا ہے میں نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا, امت پر آپ شاہد بھی ہیں, مبشر یعنی خوشخبری دینے والا, آپ بشارت دینے والے بھی ہیں, وَنَزِير اور ڈرانے والے بھی ہیں. اب رسول خدا کی پہلی صفت کیا ہے؟ رسول خدا شاہد ہیں. تین مرتبہ یہ آیت آئی ہے مختلف انداز سے کہ رسول خدا امت پر شاہد ہیں. عزیزان گرامی اب شہادت وہی دے سکتا ہے جو موجود ہو. رسول خدا